كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
اسی طریقے سے قوم عاد نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تھا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، میں تمہارے پاس اللہ کا پیام پہنچانے والے ایک معتبر انسان ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، وہ تو اللہ کے پاس ہے میرا اجر، اور تمہاری حالت یہ ہے کیا تم بناتے ہو زمین پر آنے والی ہر نشانی کو ایک کھیلنے کا سامان، ایک فضول چیز تم سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ کاریگری کا موقع عنایت کیا ہے، تم بڑے بڑے عمارتیں بناتے ہو، شاید کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور تیسرا کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بہت ظالمانہ پنجہ مارتے ہو، ظالمانہ یعنی دولت و ریاست کے غرور میں تم غریبوں پر ظلم و جبر بھی کرتے ہو. یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکمرانی تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکمرانی قائم نہیں رہتی. تاریخ بار بار ایسے واقعات کو دہراتی ہے. لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، انہیں اللہ کا اطاعت الہی در حقیقت نام ہے اطاعت رسول کا. اور اس دن وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں پہنچا دی جو تم جانتے ہو، یہ سب کچھ تمہیں دی، تمہاری امداد کی، اس نے تمہیں جانور دیے، اس نے تمہیں بیٹے انعام بھی دیے، بیٹے بھی دیے، اور تمہیں باغات اور چشمے اچھی زندگی بخشی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایک بڑا عذاب نہ آئے، اس دن کا عذاب تمہارے اوپر آئے. تو کہنے لگے کہ اے ہود، ہمارے لیے برابر ہیں، تو ہمیں نصیحت کر یا نہ کر، ہم نے تیری بات نہیں مانی ہے. یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو الا خلق الاولین، یہ تو پہلے والی لوگوں کی باتیں ہیں، ان کے عادات کا ذکر ہے، اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ہلاک کر دیا، اس میں بھی نشانی ہے. اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ہی زبردست اور رحم کرنے والا ذات ہیں.
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
قرآن حکیم مزید واقعات رکھ رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے سمود کے پاس پیغام لانے والوں کو بھیجا، انہی کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرو، اس کے عذاب جہنم سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجر، کوئی تنخواہ، کوئی ملازمت بھی نہیں چاہیے، وہ تو اللہ کے پاس ہیں. کیا تم اسی طرح چوڑے رکھیں گے، تم کو اسی طرح چوڑا رکھا جائے گا یہاں پر بالکل امن میں کہ تم باغات اور چشموں میں رہو، کھیتوں اور کھجوروں میں، طلعہا ہضیم، جس کا گابا بہت ملائم ہو اس میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس کا گابا جتنا ملائم ہوگا، نیچے جھکا ہوا ہوگا، کھجور اتنی ہی بڑی آئے گی. اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے گھر بہت اچھے اچھے، لہذا اللہ نے جب اتنے احسانات کیے ہیں، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، کوئی تم سے پوچھا نہیں جائے گا، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور نافرمان لوگوں کے ربات نہ مانو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ دعویٰ اصلاح کا کرتے ہیں، ہمیشہ دعویٰ تو یوں کرتے جیسے سب سے زیادہ اچھے لوگ یہ ہوں، حالانکہ یہی لوگ فساد اٹھانے والے ہیں. تو قوم نے جواب دیا کہ آپ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور آپ تو ہماری طرح ایک آدمی ہیں، لہذا ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کوئی وحی کا تعلق قائم کیا ہے؟ اس کے لیے تو اور زیادہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا، کوئی ابن اللہ ہونا چاہیے تھا، کوئی الوہی صفات اپنے اندر ہونے چاہیے تھے، کوئی فرشتے آگے پیچھے ہونے چاہیے تھے، کوئی خزانے وغیرہ، لہذا کچھ نشانی اگر ہے تو وہ لیا، ہم دیکھیں کہ تو سچوں میں سے ہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تم ہی نے مانگی تھی، تمہاری ہی مانگنے پر اللہ نے تمہیں یہ نشانی دی ہے، لہذا اس کے لیے پینے کی باری ہوگی اور تمہارے لیے پینے کی باری ہوگی. اس اونٹنی جب ان لوگوں نے مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر سے اسی وقت نکال لی، انہوں نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلے نبی وقت کی دعا کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے، لہذا یہی اونٹنی ایک وبال جاں بن گئی. اور ایک دن جب وہ پانی پینے جاتی تو ان کے جانور پانی نہیں پی سکتے تھے، انہیں اس کے جاتے ہوئے وہ وہاں نہیں آتے، لہذا پانی میں ناغے کا نظام نافذ ہوا، ایک دن ان کے جانور اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی، لہذا ان لوگوں کے اوپر یہ بہت بڑی مصیبت بن گئی. پھر اسی طرح چارے وغیرہ میں مسئلہ پیدا ہوا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چیڑنا مت، بری نگت نظر سے نہیں دیکھنا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اتنی ساری دلائل دیکھنے کے بعد، لیکن کوئی بات نہیں، اگر لوگ رائے حق پر آتے یا نہیں آتے، اللہ کی حکمرانی میں نہ تو کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
اسی طرح قوم لوط نے بھی انبیاء کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، میں رسول امین ہوں تمہاری طرف، اللہ کا خوف اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، وہ تو رب العالمین کے پاس ہیں، تم تو ایسے لوگ ہو کہ ہم جس فرشتی میں مبتلا ہو مردوں کے پاس آتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہو، تم تو بہت حد سے گزرنے والے ہو. تو کہنے لگے اگر تو آپ باز نہ آئیں اے لوط تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اور ہم تو تمہارے اس کام سے بہت بیزار ہے، قالین بہت زیادہ بیزار ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ نصیحتیں. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا بارئلا مجھے نجات عطا فرما اور میرے گھر والوں کو بھی جو یہ لوگ کام کرتے ہیں ان سب سے. تو ہم نے انہیں بچایا اور ان کے اہل خانہ کو با. ہاں وہ بوڑھیا وہ رہ گئی جو انہی کے ساتھ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے، اور پھر ہم نے انہیں اٹھا دے مارا دوسروں پر اور ہم نے ان پر پتھر برسایا، ایک ایسے پتھروں کی بارش جو بہت ہی بری تھی، اور یہ وہ لوگ تھے، ہم نے یہ بارش بغیر بتائے ہوئے نہیں برسائی بلکہ ہم نے پہلے ان کو ڈرایا، انبیاء بھیجے، ان کو منع کیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے. ایسے لوگوں میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
قرآن حکیم اب اصحاب الائکہ کا ذکر فرماتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو شعیب علیہ السلام ہی کی قوم لیکن مرکزی بستی سے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے، یعنی اہل مدین کا حصہ تھا لیکن ذرا الگ سے رہتے. شعیب علیہ السلام ان کے طرف بھی تھے اور ان کو بھی اللہ کیا پیغام پہنچایا، وہی باتیں کی جو اس سے پہلے تمام انبیاء کی اجتماعی تعلیم رہی کہ میں رسول، میری رسالت اور اللہ کی الوہیت کے قائل ہو جاؤ، مجھے کوئی اجر بھی نہیں چاہیے تم سے، اور میں عملی تعلیم یہ دیتا ہوں کہ ناپ تول میں پورا دیا کرو، نقصان دینے والے نہ بنو، لو کبھی لیتے ہوئے اور کبھی دیتے ہوئے دونوں صورتوں میں، اور نقصان ہمیشہ انسانوں کا اپنا ہی ہوتا ہے، اور انصاف کے ساتھ سیدھے ترازو کے ساتھ تول لیا کرو اور مت گٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور زمین میں فساد بھی نہ کرو. جس معاشرے میں ناپ تول میں یا لین دین میں فراڈ شروع ہو جائے وہاں پھر فساد شروع ہوتا ہے، اور یہ لابری نتیجہ ہوتا ہے اس معاشرے کی تباہی کا. اور فرمایا کہ جس نے تمہیں بنایا اور پہلے والے لوگوں کو بھی بنایا تھا، خلقت انسانی کو وجود بخشا تھا، اسی سے ڈرتے رہو. تو کہنے لگے وہی بات جو پہلے والے لوگوں نے کی کہ آپ تو کوئی، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کوئی آپ پر جنات کے اثرات ہیں، آپ تو ہماری طرح کے آدمی ہیں، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گمان ہے، اور یہ ظن وہ یقین کی بنیادوں پر کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو یقین یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیجئے، عذاب آ جائے۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جب ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ہم نے ان کے اوپر عذاب اس سائباں والے دن کا، نہیں جب بادل آئے، ان لوگوں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ اب تو بہت سارے جو ہے ہمیں پانی ملے گا، بارشیں بہت ہوگی، معلوم نہیں کہ اسی بادلوں کے اندر اللہ نے عذاب رکھا تھا۔ بے شک وہ عذاب کا، بڑے عذاب کا دن تھا۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں، لوگ پھر بھی نہیں مانتے، اور آپ کا پروردگار وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، زبردست ہے، اب بھی کر سکتا ہے، جو بھی نافرمان بنے گا اس کردار کا یہی انجام ہوگا۔
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
اب تمام مختلف انبیاء کے تذکر کے بعد قرآن حکیم آخری رکوع میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو یہ بات بتا دیجیے، امت مسلمہ کو، کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہی پانچ آیات جو ہے، بلکہ یہ چھ آیات، یہ قرآن حکیم کی ڈیفینیشن بیان کرتی ہے، تعریف بیان کرتی ہے قرآن حکیم کیا ہے۔ تو اس کی پہلی تعریف یہ کی، پہلا نقطہ یہ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، گویا کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، کسی نے روح القدس سے معمور ہو کر اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، بلکہ رب العالمین نے اس کو ڈکٹیٹ کرایا ہے قسطوں میں۔ تنزیل کہتے مختلف حصوں میں نازل ہونے کو، اور اس کو لے کر آنے والا فرشتہ وہ روح الامین ہے، معتبر عزت والا فرشتہ، اور یہ آپ کے دل پر آیا ہے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ثابت کیا ہو رہا ہے، کوئی رب العالمین ثابت ہو رہا ہے، تنزیل ثابت ہو رہی ہے اور یہ ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے روح الامین کی ذمہ داری, اور پھر یہ نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, قلب اطہر پر, اور کس لیے؟ لتکون من المنذرین, کہ آپ جو ہے انذار سنائیے, نبوت کے فریضے کو سر انجام دیجئے, اقامت دین کے فریضے کو سر انجام دیں. اور ہم نے یہ نازل کیسے کیا؟ بلسان عربی مبین, عربی زبان میں اور عربی مبین میں, عام عربی میں نہیں جس میں دیگر زبانوں کے, یا ایسے کمزور عربی میں نہیں بلکہ اعلی ادیبانہ عربی میں. اور اسی کا تذکرہ لکھا ہوا ملتا ہے پہلے والی کتابوں میں, لفی زبر الاولین, پہلے والے لوگ, اور ان تمام ہم خصوصاً تورات کے مختلف مقامات سے تو یہ بات صراحتاً ثابت ہوتی ہے کہ وہ آنے والے نبی کی کتاب میں کیا تعلیمات ہوں گے, وہ کیا تعلیم لے کر آئے گا. اور اس کا ذکر کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ ان اس کو خبر رکھتے, اس کی خبر رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگ, وہ جانتے ہیں اس کو, اور ہم اس کتاب کو اگر اتارتے کسی عجمی زبان میں, یا عجمی سے مراد کوئی مخصوص زبان نہیں, یعنی اگر اسے ہم اعلی ادیبانہ اور عظیم بیان بدی اور زبان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان سب خوبیوں کے ساتھ نہ اتارتے, کسی عجمی زبان میں نازل کرتے اور لوگ پھر اس کو پڑھ کر سناتا, تو اگر آپ پھر پڑھ کر سناتے تو لوگوں کو یقین نہ آتا, اس پر ایمان نہ لاتے. لیکن ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا, اگر عجمی میں نازل کرتے تو لوگ غرور و استکبار کی وجہ سے تکبر کرتے کہ یہ زبان تو ہماری سمجھ بھی نہیں آتی, بلکہ ان کا اعتراض ہی یہ کہ جو قوم بھی اولین مخاطب ہے انہی کی زبان میں بات کی جائے, اور وہ بھی اس اعلی انداز میں کہ لوگ اس کے جواب لانے سے عاجز ہو جائیں. اور یہی اس کتاب کی عظمت رہی ہے اور ہے. اسی طریقے سے ہم نے مجرمین کے دلوں میں اس انکار کو دے رکھا, مضبوط بنایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب دردناک کو دیکھ نہ لے. پھر وہ دن اچانک ان پر جب آئے گا جب انہیں فتح بھی نہیں چلے گا, اور کہنے لگے کہ ہم کو ابھی حال نحن منظرون, کہ ہمیں کچھ فرصت ملے گی, کچھ موقع ملے گا. تو فرمایا افب عذابنا یستاجلون, کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی مانگتے ہیں؟ ذرا دیکھیے تو صحیح, اگر ان کو فائدے پہنچاتے رہے ہم سال ہر سال تک, پھر ان پر ہمارا وہ وعدے والا وقت آ پہنچا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا, تو کوئی کام نہیں آئے گا ان کی یہ سب چیزیں, یہ جو انہوں نے سمیٹ رکھے ہیں یہاں پر, کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ چیزیں. اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے, مگر ہم نے وہاں اپنے نمائندے بھیج رکھے ہوتے ہیں جو انسانیت کو اچھائی اور برائی کے تمیز سکھاتے ہیں. یہ نصیحت کے لیے ہے, یاد دہانی کے لیے ہے, ہم ظالم نہیں ہیں. اور نہ اس قرآن کو, وما تنزلت به الشیاطین, اس کو شیطان بھی لے کر نہیں اترا, اور نہ یہ اس کے بس میں ہے, نہ ایسا وہ کر سکتے ہیں, اور نہ یہ اس کے لیے مناسب ہے. وہ تو اس کے سننے کی جگہ سے دور کر دیا گیا ہے, انہیں جہاں سے یہ نازل ہوتا ہے اب تو ملائے اعلی میں بھی نہیں. لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائیے, اگر کوئی بنائے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا, معذبین کے ساتھ ہوگا. وانذر عشیرتک الاقربین, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے, اور مومنین کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا کر رکھیے. اگر لوگ پھر بھی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے بیزار ہوں. وانذر عشیرتک الاقربین کے حکم کے آنے کے بعد یہ ابتدائی دور کی وحی ہے, آپ کو ارشاد ہوا تو آپ نے پہلی مرتبہ اپنے آل خانہ کو جمع کیا, خاندان والوں کو. یہ کوہ فاران پر اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور گویا پہلی مرتبہ آپ نے خفیہ دعوت کے بعد اعلانیہ دعوت شروع کی اسی حکم کے نتیجے میں. اس موقع پر ابو لہب نے سب سے زیادہ مخالفت کی اور کہا کہ محمد اسی لیے ہمیں جمع کیا. ایک محفل کو تو اس نے ناکام بنا دیا, دوسری مرتبہ آپ نے پھر رشتہ داروں کو جمع کیا. اسی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اس نے اس دعوت پر لبیک کہا, اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگرچہ میرے پاؤں کمزور ہیں, انہیں میں چھوٹا بھی ہوں کمزور بھی ہوں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور یہی وہ عظمت تھی کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں اور وہ شجاعت بخشی, وہ عظمت عطا کی جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بنا. جو آگے بڑھتے ہیں دین کی راہ میں اللہ انہیں علم بھی دیتا ہے, عمل بھی دیتا ہے, صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں, جب آپ نمازیوں میں ساجدین میں پھرتے ہیں, اور اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے لیے اٹھنا, اور باقی صحابہ بھی اٹھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان چلتے پھرتے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دائی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے ساتھی خصوصاً رات کو تہجد کا اہتمام کر دیتے, اور کوئی بھی دعوتی تحریک اور اس کے قائدین اور اس کے لے کر چلنے والے اور اس کے ذمہ دار اور اس کے کارکنان اس بات سے غافل نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے لیے اس کا باقاعدہ انتظام نہیں کرے. فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام, کجائیے کہ فرض نمازیں ترک کر دی جائے. انہ هو السمیع العلیم. اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ تو ہر جھوٹے اور گناہگار کے پاس آتے ہیں, وہ اس کو سنی ہوئی بات بتاتے ہیں, لیکن ان میں سے واکثرہم کاذبون, اکثر ان میں بہت جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایک بات سچی ہوتی یا نہیں ہوتی, لیکن 100 جھوٹ باتیں ضرور ہوتی. پھر ایک اور اعتراض یہ تھا کہ یہ شاعروں شاعر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھا قرآن حکیم, اس کی ادبیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شاعر ہے. تو فرمایا کہ شعراء تو بے راہ روی کی راہ پر چلتے ہیں, وہ تو اس راہ کی پیروی کرتے ہیں جہاں ہمیشہ شب ہجر اور فراق کا دن جو ہے روز قیامت سے لمبا ہی ہوتا ہے. وہ تو تخیلات کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں, عمل کی دنیا کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. یہاں سے یہ بات مراد ہرگز نہیں کہ شاعری بری ہے 100%. ہر چیز اچھائی کا پہلو بھی رکھتی ہے. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بٹھا کر ان کے اشعار سنتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر شعر اچھا ہے, اللہ کے دین کا ہے, تو پھر تو عظمت ہی عظمت. اور یہ مقام, اور جب وہ نافرمانی کا ہے, واقعی وہ تخیلاتی دنیا کی چیز ہے, بے راہ روی کی چیز ہے, تو پھر تو وہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں انسانیت کے لیے بھی. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں, ہر پہلو میں, کبھی جنت پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اپنے محبوبہ کو لیے پھرتے ہیں, اور کبھی اس دنیا میں, اور کبھی اپنے رقیب کو جہنم پہنچا دیتے. یہ سب شاعرانہ تخیلات میں کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. اقبال نے کہا کہ شاعر عموماً ہی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ گفتار کا غازی تو میں بہت اچھا بن گیا ہوں, لیکن کردار کا غازی نہیں بن سکا. قرآن کی مسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں. ہاں, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, انہی لوگوں کا بدلہ مدد لیتے ہیں, اس امداد اور بدلہ لیا جاتا ہے جب ان پر بہت زیادہ ظلم ہوا. اور یہ لوگ اب معلوم کر لیں گے, ظالم لوگوں کو اب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرف چلے جانے والے لوگ تھے.
tasqueer.org